جی الحمد للہ آپ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں. بریک کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے آج, اور ایک ایسا ایشو کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے ہماری پوری سوسائٹی کے اندر. الحمد للہ تازہ بھی ریڈی ہیں. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کریں ہم لوگ. جی یہ وراثت کا سوال آیا. ابھی اگر اس کو دینے لگ گئی تو پھر بات تو نہیں بدل جائے گی. ایک اور سوال بھی آیا ہوا ہے. چلیے آپ لوگ بھی سارا چائے ختم کریں. میرا لے مجھے دیکھ کر اب آپ لوگوں نے بھی کپ پلیٹیں رکھنی شروع کر دی ہیں اپنے سامنے, یا میری چھوڑوا دیں یا پھر سب کو اجازت دے. یہ کہتی ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی, صدقہ جاریہ بھی کرنا ہے, ایک بیٹی ہے, چار بہنیں ہیں اور تین بھائی ہیں. ایک بھائی کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے لیکن ان کی فیملی ہے, یعنی ان کی وفات کے وقت پہ فوت ہو چکے تھے. دیکھیے اس کے لیے تو ایک تو یہ کہ انشاءاللہ دعا کرے جلدی, ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں کہ جو ہم سب ہی اپنا فل کر کے رکھیں, اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, وصیت نامہ. اور اس کے لیے کل بھی بات پرسوں شاید ہو رہی تھی کسی سے, تو کوئی ایسا ہم ایک کورس پورا چھوٹا سا کسی بھی جگہ پہ ان دنوں میں جہاں بھی موقع ملے, ویکینڈ پہ دو دن کا رکھ سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کا, کہ جس میں پورا میت کا کفن دفن وراثت وصیت. میں تو اس کو عموماً جنازے کے مسائل بک جب آپ کو پڑھاتے ہیں اس وقت کرتے ہیں ہم لوگ, تو اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری مل جائیں گی. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو بس اتنا یاد رکھیے کہ ایک بیٹی ہے تو آدھا تو بیٹی لے جائے گی, یہ تو آپ نے پڑھی لی ہے قرآن میں. اگر چاہتے ہیں صدقہ جاریہ کرنا تو پوری رقم میں سے پہلے 1/3 صدقہ جاریہ کر دیں, وہ جس کو مرضی دیں, آدھا بیٹی کو چلا جائے گا, جو باقی بچے گا نا اس میں سے پھر اسباس کو جاتا ہے. تو بھائی بہنوں کو عام طور پہ نہیں ملتا, جب اپنی اولاد ہوتی ہے پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا, ٹھیک ہے. لیکن اسبہ ہونے کے ناطے دور سے کسی کو مل سکے وہ حالات ہوتے ہیں, دیکھا جائے گا کہ اس کے اپنے ماں باپ وغیرہ بھی یہاں کے نہیں ہیں. تو اس کو ڈیٹیل سے الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہتی ہیں کہ سازا جی, میرے سیونگ اکاؤنٹ میں بینک نے کچھ انٹرسٹ ڈال دیا ہے, کیا میں وہ بینک کو واپس کر دوں, کسی غریب کو دوں یا بینک سے نکلوا کر ضائع کر دوں؟ پہلی صورت یہ کہ اگر بینک والوں کو ہی آپ فارم فل کر دیں, یعنی لیگلی ان کو بتا دیں کہ مجھے نہیں لینا اور وہ نہیں ڈالتے, تو یہ سب سے ایکسیلنٹ صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو دے دیا ہے, اب ہم واپس نہیں لے سکتے, ہمارا سسٹم تو اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایسے نیگیٹو سمجھیں کہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں. کبھی بھی آپ کا بینک کے اندر جو اکاؤنٹ ہے اس اماؤنٹ سے نیچے نہیں جانا چاہیے, اور کل جب کبھی اس کا اکاؤنٹ کو بند کریں تو ان پیسوں کے ساتھ بند کر دیں. یہی ایک سمپل حل ہے, باقی لے لیا تو لینے کا گناہ, اور آگے سے غریب کو دیں گے بھی تو اس کا ثواب تو نہیں ہوگا لیکن لینے کا گناہ تو ہوگا. جی ٹھیک, جواب مل گیا نا, الحمدللہ. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں پھر ایک اور اہم موضوع. اب سے لمن شیطان الرجیم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں سے محبت کی بات کے بعد ایک یونیک آیت ہے سورۃ الاعراف میں, آپ ایک آیت پڑھ چکے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. کیا تھا وہ وعدہ؟ وعدہ الست. اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جو وعدہ لیا تھا نا, وہ سب انسانوں سے لیا تھا. اور کب لیا تھا؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے, جب ہم روحوں کی شکل میں تھے تو وعدہ لیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ لیا, وہ کب لیا, کس سے لیا؟ اگلی آیت میں اس کی بات ہوگی. آیت نمبر 7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا, ٹھیک ہے, اور کس سے لیا؟ وَمِنْكَ, اور تجھ سے بھی. کہا کون ہے؟ تم, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کن سے لیا؟ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم. اور نوح سے بھی, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی. کیا لیا تھا؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان سب سے ہم نے بہت گاڑا قول و اقرار لیا تھا, جس طرح کا بھی تھا جیسے بھی لگا وہ لیا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ اگلی آیت دیکھیے, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب کچھ ایک جملہ محذوف ہے. محذوف کا معنی کیا تھا؟ کہ معنی ہے لیکن لفظ نہیں ہے اس کے, اور وہ کیا ہے؟ وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ, اور جھوٹوں سے پوچھ لیں ان کے جھوٹ کے بارے میں. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب سچوں سے پوچھا جا رہا ہے تو پھر جھوٹوں سے بھی پوچھا جائے گا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب. اب ذرا ایک دم موضوع پلٹتا ہوا نہیں لگتا؟ اگر آپ دیکھیں تو پچھلی آیتوں میں منہ بولے بیٹے کی بات تھی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, منافقین کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں, اور اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی اعلیٰ شان کا ذکر کرتے ہیں. یہ وعدہ کب لیا گیا, کس طرح سے لیا گیا, اس کے بارے میں مفسرین کے دو مختلف رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم بھی اسی وعدے کی طرح لیا گیا جیسے کہ مومنوں سے لیا گیا, لیکن یہ وعدہ صرف انبیاء کرام سے لیا گیا تھا اور ان کی روحوں کی شکل میں لیا گیا تھا. یہ ایک رائے ہے اس کے بارے میں. دوسری رائے کیا ہے کہ یہ وعدہ نبیوں سے ان کی کتابوں کے ذریعے لیا گیا. ٹھیک ہے, بات واضح ہے. سورۃ آل عمران آیت 81 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں میثاق کا ذکر. ٹھیک ہے, اسی طرح سورۃ شورا کی آیت 13 میں آئے گا کہ دین قائم کرو اور تفرقوں میں نہ ڈالو. تو یہاں پانچ نبیوں کا ذکر ہے. جو قابل غور بات ہے اس آیت کی وہ نوٹ کریں, اولو العزم پیغمبر کون تھے. یہ کوشچن آپ سے کوئی کرتا ہے تو یہ آیت اس کا جواب ہے. بہت زیادہ آزمائے گئے جو رسول, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب کا ذکر کر کے بتا دیا کہ نبیوں کو بھی یہ حکم تھا کہ کل جب دنیا میں جاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو گے. اور کسی کا میں نے اس کے بارے میں بہت پہلے کا کمنٹ سنا ہوا تھا کہ اللہ نے جب اپنی الوہیت کا وعدہ لیا تو خاص اور عام سب کو بلا لیا, لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا حکم لیا تو خاص لوگوں کو بلایا اور وہ انبیاء کرام تھے. یہ ہمارے نبی کی شان بھی ہے. ہمارا نبی حقیقت میں اسی شان کا مستحق ہے. اور اگر نبی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی امت کی کیا شان ہوگی. اصل میں اپنے لیے لے, اللہ نے غیروں سے بھی کہا کہ اس نبی کو مانو گے, اس کے حکموں پہ چلو گے تو میرے اور آپ کے لیے پھر کس حد تک گنجائش ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے معاملے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو بھول جائیں اور بالکل اپنی مرضی کے کام زندگی میں کرنے لگیں. تو سورت کے مضمون کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سورت رسم و رواج کو توڑتی ہے, خوشیوں اور غموں کے قبلے درست کرتی ہے. کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کا عملی اظہار ہماری خوشیوں اور غموں میں ہوتا ہے. ہماری شادیاں, ہمارے مرنے, ہمارے جینے, یہ سب کچھ ہے. پھر اب دیکھیے پچھلی آیت میں یہ کہا کہ نبی کا حق سب سے زیادہ اولا, سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو ہم سے بھی محبت تھی. اللہ کے نبی دنیا کے شفیع ترین انسان تھے. آپ نے انسانیت کے لیے اپنی ذاتی زندگی ترک کر دی. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جیسے کچھ مشہور لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی پھر کوئی زندگی کی بات چھپی بھی نہیں رہتی, ہر جگہ لوگ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں نے تو کیا قربانی دی اسلام کے لیے, اپنے ذاتی لمحے, اپنی تنہائی کی باتیں, اپنے گھر کی باتیں وہ پبلسائز کر دی کہ لوگوں تم ہم سے سیکھ لو. اس سے بھی کوئی زیادہ درد رکھنے والا ہوگا, اس لیے اس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. سورۃ آل عمران کی آیت 81 میں جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کی ہے, پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول جو تصدیق کرے اس بات کی جو تمہارے پاس ہے, یعنی جو تمہیں دین دیا گیا, جو سچا ثابت کرے ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں, تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو, اس عہد کی ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا پھر گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. کیا پتہ چلا کہ یہ آیت دنیا کے سب جیوز اور کرسچینز کو مسلم ہونے کی دعوت دیتی ہے. جن نبیوں کی طرف نسبت کر کے یہ قومیں آج خود کو منسوب کرتی ہیں, جب ان نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ لما جاتکم, لما یعنی لما آتیتکم ان کتابیں وحکمتن ثم جاکم رسول, تمہیں کتاب مل گئی, تورات مل گئی, زبور مل گئی, لیکن اب تمہارے پاس آ گیا رسول جو سچ کرتے ان تمام چیزوں کو جو تمہیں پہلے بتائی گئی, تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو گویا کہ یہ اقرار ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب اور کوئی مذہب, کوئی دین قابل قبول نہیں. سب پوسٹ پون ہو گئے, سب ختم ہو گئے, اور اب اس کے بعد صرف اسلام ہے. اسی طرح اس عہد سے ایک اور مراد بھی عہد دیا گیا کہ دین قائم کرنے اور تفرقہ نہ ڈالنے کا. اس کا اشارہ سورۃ شورا کی آیت میں, جس کا نمبر میں نے آپ کو لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد کب لیا جاتا ہے. جب عہد کے پورا کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. کسی کو کوئی ایسا عہد تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں جو کوئی پورا نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی وعدہ کسی سے کوئی وعدہ لیتا ہے نا, تو پھر اس کو پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنتیں بھی دیتا ہے اور دنیا میں اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس لیے ہم سب کو بھی اپنے عہدوں کی فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں کو نبھائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں یہ کہنے لگ گئے کہ ہم اگنوسٹک ہیں. اگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ خدا کے وجود کا منکر ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے وہ وعدہ اللہ کا منکر ہے جو آیت 172 سورۃ الاعراف میں تھی. جو کہتے ہیں نا ہم اگنوسٹک ہیں, وہ اصل میں رسولوں کا منکر ہے. ابھی ہم اس دفعہ فلائٹ تھی, جو ہماری لاسٹ فلائٹ تھی ادھر آپ کے ساتھ UK کے لیے, تو اس میں ایک شخص جو میرے ساتھ بیٹھا تھا, تو بیسیکلی وہ انڈین تھا, لیکن جب میرے ہسبینڈ اس سے پورا وقت بات کرتے رہے اور اینڈ پہ میں نے پوچھا تو کہنے لگے وہ خود کو اگنوسٹک کہہ رہا ہے. کہتا میں ہمیں بتوں کو بھی نہیں ہم پوچھتے, ہم کسی کے نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی ایک خوبصورت چانس ہے, کوئی مقصد نہیں ہے کریشن کا, کوئی رول نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ پھر ایسے لوگ نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان باتوں کو ہم خود کلیئرلی سمجھیں, تاکہ جب کسی سے بات کرنی پڑے تو پھر ہمیں اس کی بات کو سمجھانا بھی آئے. دیکھیں ہم مسلمان خود دین سے دور رہ کر اور علم سے دور رہ کر کتنے ہی لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. اب یہ تو تھا ایک حصہ سورۃ الاحزاب کا. اب آیت نمبر 9 سے 20, یعنی جو ہمارے آج کے سبق کا آخری حصہ ہے, اس میں جو واقعہ ہے اس کے لیے اب آپ کو اپنے قلم بھی چلانے پڑیں گے اور دماغ بھی کھولنے پڑیں گے, کہ جس میں غزوہ خندق کا ذکر ہے. مختصراً بتاؤں گی اور انتہائی دلچسپ سٹوریز, کہانیاں, واقعات ہیں. ہوم ورک کے طور پر اگر آپ کر سکیں تو مہربانی آپ کی کہ آپ سورہ کو مختوم میں سے جا کر غزوہ خندق کا ٹاپک پڑھ لیں, اور اس کے بالکل ساتھ ہی اگلا غزوہ بنو قریظہ کا ہے, وہ دونوں ادھر ہیں. یہاں میں صرف آپ کو اس کا ہلکا سا خلاصہ دینا چاہوں گی. ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعہ جان چکے ہیں, وہ تو سب کو ازبر یاد ہے نا. سورت بقرہ میں بات ہوئی, آل عمران میں اشارہ ہوا, سورت انفال میں بات ہوئی, سورت توبہ میں ہوئی. اب یہاں سے بات آگے چلائیں گے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بہت اچھی فتح ہوئی تو مسلمانوں کا دھاک بیٹھ گئی, مسلمانوں کی بہت عزت ہو گئی یہ کہہ لیں. اس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی جیسی شخصیات بھی اسلام میں آ گئی. اور یاد رکھیے ہر کامیابی آپ تحریک کے اندر کچھ نان سیریس لوگوں کو لے آتی ہے جو کامیابیوں کو بوجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں, یہ ٹھیک ہی ہوں گے, ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. جب کسی آرگنائزیشن کسی تحریک کو نقصان ہوتے ہیں, کامیابی کوئی بھی نہیں, کوئی پمپ اینڈ شو نہیں, تو جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ میں حق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام جنہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ ہجرت کی, وہ اس کی مثال ہے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کل بدر میں فتح ہوگی اور خندق میں ہوگی اور فلاں فلاں میں ہوگی. صحابہ کرام قربانیاں دے دے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سچے لوگ تھے. لیکن جب بدر کی فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی سوچ لیا کہ میں اب باہر رہ کر ان کو نقصان نہیں دے سکتا, ان کے اندر جاتا ہوں, اور نام کا اسلام قبول کیا. لیکن اس کے اگلے ہی سال غزوہ احد ہوئی, جس میں جیتی ہوئی فتح صرف ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے اور امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی, آپ کہہ لیجئے کہ برابر ہو گئی. بس یہ تھی وجہ اب آگے بڑھنے کی. اب یہاں سے آپ آگے سمجھیے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں کوئی زیادہ اچھی فتح نہ حاصل ہوئی تو مشرکین مکہ, یہود اور منافقوں کی ہمتیں بڑھ گئیں. اب ان کو امید ہو گئی کہ اب اسلام اور مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ بدر کی فتح اتفاقی تھی, نہیں 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 یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں, انہوں نے نہیں کامیاب بنا, بائی چانس بدر میں فتح ہو گئی تھی, اصل ان کا یہ جو ہم نے احد میں دیکھ لیا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے پھر پیش بندیاں کی. غزوہ احد گزرے ہوئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے, کہ میں نام نہیں لیتی قبیلوں کے، یہ سب آپ پڑھ لیجیے گا، میں صرف آپ کو سنیریو سمجھانا چاہتی ہوں جس میں ہم اگلی آیتوں کو پڑھیں گے. چھاپے مارنے شروع کر دیے کچھ قبیلوں نے، نجد کا ایک قبیلہ تھا بنو اسد، انہوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی. اللہ کے نبی بہت زیرک انسان تھے، جس کو آپ کی زبان میں آج کی زبان میں کہنا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے. آپ آنکھیں بند کر کے جینے والوں میں سے نہیں تھے، اور اچھا لیڈر اچھا جرنیل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو ان کی گھر بیٹھے خبریں مل گئیں کہ یہ تو حملہ کرنے لگے ہیں، چنانچہ آپ نے ابو سلمہ کے ساتھ ایک گروہ بھیجا، سریا بہ اس کو کہتے ہیں، اور ان کو بھیجا. اور پھر سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں جا کر ان لوگوں نے پہلے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی. سنیے انسٹرکشنز، یہ نہیں کہا کہ جا کے مار دو. 6 صحابہ ساتھ گئے تھے، رجی کا موقع ہوا، یعنی یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو احد اور احزاب کے بیچ میں ہوئی ان کا تذکرہ ہے. اس طرح سے حالات بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو دین سکھاؤ. کچھ لوگوں نے باہر سے آ کے ریکویسٹ بھی کی، ازل اور ازل اور قارا نام کے 2 قبیلوں کے لوگ ہیں، کہا کچھ لوگوں کو بھیجیں ہمیں آ کے دین سکھائیں، ہمیں بتائیں آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے. 6 چیدہ چیدہ لوگوں میں سے جو کہ حقیقت میں اس وقت کی کریم تھے، آپ نے ان کو بھیجا. لیکن رجی کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 4 کو تو قتل کر دیا 6 میں سے. 2 جو تھے حبیب بن ادی اور زید بن زید، ان کو مکہ میں جا کر بیچ دیا. اب آپ دیکھیے وہ سنیریو، دیکھیے نا احد کے بعد سے خندق کے بیچ میں کیا حالات تھے کہ مسلمانوں کو غصہ دلایا جا رہا ہے، بار بار جھڑپیں ہو رہی ہیں، آپ کے لوگوں کو مروا دیا. اور اسی مہینے اس سال میں سفر میں بنو عامر کی درخواست پر آپ نے 40 لوگوں کو تبلیغ کے لیے ان کے قبیلے میں بھیجا، انہوں نے بھی غداری کی. بنو سلیم کے قبائل تھے، اسیہ اور رغل اور زکوان وغیرہ. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ان 40 لوگوں کو مروا دیا، مسلمانوں کو غصہ دلا رہے تھے. حتیٰ کہ ربیع الاول 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تک کر لی. پھر جمادی الاولی 4 ہجری میں بنو غطفان کے 2 قبیلے تھے، بنو سالبہ اور بنو محارب، انہوں نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر دی. بابا دیکھیے حوصلے کیسے اٹھتے ہیں جب اپنے ساتھی کمزور ہوتے ہیں نا. یاد رکھیے جب اندر کا ٹولہ کمزور ہوتا ہے نا، آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ اندر پھوٹ پڑ جائے، اللہ نہ کرے دلوں میں خرابی آ جائے، یا ریلیکسیشن ہوئے، مینجمنٹ لوز ہو جائے، ریلیکسیشن ہو جائے، تو باہر والوں کے حوصلے کھل جاتے ہیں. بالکل یہی ہوا. تو آپ کہہ لیجئے کہ غزوہ احد کی شکست سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا اس کے یہ ثمرے تھے کہ چاروں طرف سے اللہ کے نبی پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا عزم اور تدبر تھا، اور صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ جان دینے والی کیفیت تھی جو پیچھے تمہیں پڑی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حالات کا رخ کیسے بدلا. غزوہ خندق کب ہوئی؟ اب اس حالات کے آپ قریب آ چکے ہیں. جنگ احد کے بعد جو مسلمان زخمی تھے اور ان کے قریبی لوگ شہید بھی ہو گئے، خود اللہ کے نبی بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، سوری اللہ کے نبی صحیح زخمی ہوئے. حضرت حمزہ جو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دوسری بھائی بھی تھے، ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوست بھی تھے، ان کی شہادت تھی. اللہ کے نبی آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ کہیں ابو سفیان واپس نہ آ جائیں لشکر لے کر، اور وہی ہوا. آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً باہر جانے کا ارادہ کیا. یاد ہے کون سی جنگ ہوئی تھی؟ قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نہیں یاد آ رہی آتے سورت آل عمران. یعنی مسلمان سے نکلے کہ جا کے پچھاڑ کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، سب واپس آ گئے، اور مسلمان والے غنیمت لے کر واپس آ گئے. یہ دوسری جنی فوراً رائٹ ہوئے، ابھی احد ختم نہیں ہوئی تو کہا کہ چلیے جی نکلیے. اور روحہ کے مقام پر اللہ کے نبی کے حمر الاسد نام ہے اس جنگ کا. بہرحال وہاں مسلمانوں کی تھوڑی سی ساکھ بنی کہ ڈرے بھی نہیں ہے، یہ واپس آ گئے. دشمنوں کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسے کمزور لیڈر نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ کے جو لوگ تھے نا، اور آف کورس جیوز ہی تھے وہاں، اور کچھ منافق تھے ساتھ ملے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف مدینہ والے مل کے اللہ کے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حیرت ہے، حیرت کی بات ہے، سچی بات ہے. آج کے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم دھوکہ دیں گے. بنو نذیر نام کا ایک قبیلہ یہود کا مدینہ میں رہتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی ایک سازش کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آشکار کر دیا، یہ اس کے اوپر کامیاب نہ ہو سکے. انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھمکی دی اور انہوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت خراب کرنا چاہیے. کسی سنار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے اس کا کپڑا باندھ دیا، کسی چیز سے اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا. یہ ایسے ہی جیسے آج کوئی مسلم چلتے ہوئے کسی مسلمان عورت کو بے لباس کر دے. صحابہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اس کے نتیجے میں غزوہ بنو نذیر ہوئی اور دھمکی دی ان کو، بس نکل جاؤ. یہ نکلنے والے تھے، ڈر کے اتنا خوف تھا ان کے دل میں کہ عبداللہ بن ابی ان کے پاس گیا اور کہنے لگا فکر نہیں کرو ہمارے پیچھے، ہوں آنے دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں ساتھ دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر جم گئے. کہنے لگا میں 2000 لوگ تمہارے ساتھ کروں گا اور بنو قریظہ جو ہمارا ایک قبیلہ اور ہے وہ بھی مدد کرے گا. کس سے مختصر کہ عین وقت پہ عبداللہ بن ابی نے ان کو بھی دھوکہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ منافق تھا نا تو وہ جیوز کے ساتھ بھی منافق تھا. یاد رکھیے منافق ایک طرف کا منافق نہیں ہوتا، وہ دین کا ساتھ نہیں نا برا دیتا تو وہ دنیا کا بھی برا ساتھ کوئی نہیں دیتا. وہ اگر دین داروں کو خوش نہیں برا کرتا نا تو دنیا داروں کو بھی نہیں کرتا. یا تو پھر بندہ بنے مجاہد فی سبیل اللہ، یا پھر بنے مجاہد فی شیطان، فی سبیل شیطان. تو قصہ مختصر یہ کہ بنو نذیر کو اللہ کے نبی نے الٹیمیٹم دے دیا، اتنا وقت ہے، اتنا ٹائم دیتے ہیں، جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مدینہ سے نکل جاؤ. دیکھیے اللہ کے نبی کا انصاف، ماروا بھی سکتے تھے، قتل بھی کرا سکتے تھے، لیکن آپ اصل میں ان کا فتنہ ختم کرنا چاہتے تھے. کٹ گٹ آؤٹ، نکل جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس طرح گیپ نے کہا کہ ہر تین آدمی ایک اونٹ پر جو لاد سکے لے جائے اور چلا جائے، ختم ہو. اب یہ سارے لوگ چلے گئے. ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں، ہمارے اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے بٹھائے تھے، ہمیں یہاں نکال دیا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو غطفان، اب یہ اصل میں غزوہ احزاب کا ایک سناریو بننے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں. اللہ کے نبی ڈرنے والے تھوڑی تھے. آپ نے کہا تم کیا ہوگے، ہم آتے ہیں. 400 لوگوں کو لے کر ساتھ آپ خود گئے اور ذات و رقاع کے مقام پر جا کے ان سے مقابلہ کیا. وہ بھاگ گئے، ان کو پتا بھی نہیں تھا یہ ہوگا. اپنا گھر بار سب چھوڑ کے جو سامان تھا پہاڑوں میں گم ہو گئے، وہ سب بھی مسلمانوں کو مل گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان جب وہ حد سے جا رہے تھے تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا. وہ وقت آ گیا، شعبان 4 ہجری کا موقع آتا ہے. ابو سفیان کا وہ چیلنج تھا، وہ بھول چکے ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے نہیں دیتے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، بلکہ اس دن جو بات ہوئی تھی اس میں یہی آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، انما موعدکم بدر للعام المقبل، کہ جو آنے والا سال ہے ہم بدر کے میدان میں لڑیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. اگلے سال مسلمان اس کے لیے تیاریاں کر کے پہنچ گئے. آپ ابو سفیان آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اتنا باتیں کرنا، دھمکیاں دینا تو اور بات ہے، عملی زندگی میں کرنا کرانا یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. اب جب وہ آئے تھے، مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مزے سے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا جی. اور وہاں سے پھر تجارت کے درہم، ایک درہم کے دو دو درہم کما کے لائے. جو قافلہ جا رہا تھا سارا مال مسلمانوں نے خرید لیا، مکہ میں خالی ہاتھ گیا. وہ یہ بھی ایک مسلمانوں کو پلس پوائنٹ ملا. اب عربوں پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسلمان احد میں نہیں تھے، ان کی اصل جو ہے وہ بدر والی تھی. احد ہنگامی طور پہ ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے سبق سیکھ لیا کہ لیڈرشپ کو وے بھی کرنے اور اطاعت بھی کرنی اور آپس میں خانہ جنگی نہیں کرنی. اب جب یہ ساری کیفیات ہوئی تو مسلمانوں کی عزت اور دھاک اس طرح سے بیٹھی کہ مکہ اور مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اور ملک شام ایسے کہہ لیں جیسے آج کے ویسٹرن کنٹریز کے جو سپر پاورز ہیں، ان سب کے دل میں یہ خیال آیا کہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو کسی طرح ختم کریں. چنانچہ یہود نے یہ موومنٹ شروع کی خاموشی سے، گھر گھر گئے، قبیلہ قبیلہ گئے، مکہ کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد کی بستیاں، ملک شام کی طرف سے جا کے لوگوں کو اپنا ہم خیال کیا. ایسا کرتے ہیں سب مل کے اچانک حملہ کرتے ہیں، اکیلے ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے سب کو تیار کیا. لوگوں نے کیا چاہیے تھا، جیسے جیسے آج کے چند نان مسلم ملک ملے کہ ہم جا کے اکٹھے مل کے مسلمانوں کو ختم کریں. یہ وہ حالات تھے کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی. اور ارادہ کیا تھا کہ اچانک حملہ کریں گے تو کوئی بچے گا نہیں. ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب خبریں مل جاتی ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی دین ہوتی ہے، کچھ باتیں لوگوں سے مل جاتی تھی، کچھ وحی کے ذریعے سے آ جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب پتہ چل گیا. اب ان وہ کیا تھا, فوراً بھاگو, توبہ کرو, معافی مانگو, ان کے جوتے سیدھے کرو, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, دس دیٹ دس. ایسے ہی ہوتا نا, اگر مسلمان ڈر جاتے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا, لہٰذا آپ نے ساتھیوں کو بلایا, میٹنگ کال کی, بولو کیا کہتے ہو. اس میٹنگ میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے اور ایک نیو شخص جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس ٹیم کا ایک بالکل ان فیملیئر پرسن, یاد ہے آپ کو نام, حضرت سلمان فارسی بھی تھے, یہ فارس سے مائگریٹ ہو کر آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم تو اس طرح سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں دشمن سے کہ اپنے اور دشمن کے بیچ میں گہری سی کھائی کھود دیتے ہیں, اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ وہ پھلانگ نہ سکے اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ نیچے سے آ نہ سکے, اور اس کے کھائی کے کناروں پہ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, تیر وہ بھی چلاتے ہیں, ہم بھی چلاتے ہیں, جو پہلے ہار گئے وہ ہار گیا, وہ دشمن چلا جاتا ہے, یا ایسے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند ہے. صرف ایک نیو کور, دیکھیے اچھا لیڈر صرف پرانے لوگوں کو نہیں فوکس کر رہا ہوتا, وہ دیکھتا ہے کہ اس کام کو فائدہ کس چیز سے ملتا ہے. آپ نے ان کے اس مشورے پر خاموشی سے خندق کھودنے کا حکم دے دیا. مدینہ مکہ اور عرب کے اندر اس قسم کی جنگی کاروائی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, جس کا آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے کینٹ ایون امیجن. وہ اپنے حساب سے آئے, وہ تو ہتھیار جمع کر سکتے تھے, تیر کر سکتے تھے, تلواریں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کرنا تھا. کہا ٹھیک ایسے کریں گے. موسم کیسا تھا؟ جاڑا, یخ, سردی تھی, ہوا جسم کے اندر گھستی ہے تو نیچے سے نکلتی ہے دوسری طرف سے. ٹاسک کتنا بڑا تھا, اگر آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو پیچھے تو پہاڑ ہے, بہت پہاڑ اور پہاڑی سلسلہ, جدھر سے دشمنوں کے آنے کا چانس نہیں, بالکل یوں سمجھے جیسے میں بیٹھی ہوں تو میرے پیچھے دیوار ہے, پیچھے سے تو کسی کا حملہ نہیں, اور آگے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے, ادھر سے امید ہے کہ کوئی آئے. تو مدینہ کے ارد گرد اس طرح سے ایک باڑ کھینچنی تھی, اتنی لمبی, جیسے آپ ڈی شیپ کی کہہ دیجئے, کہ جس میں سے کوئی کدھر سے نہ آ سکے. کرے گا یہ کام کون, کس کو بلائیں, میڈ کو بلائیں, کہ کس کو بلائیں کام کرنے کے لیے, خود کرنا پڑتا ہے, خود کرنا پڑتا ہے. اتنا امپاسبل ٹاسک تھا کہ نرم مزاج, کمزور مزاج لوگ ہوتے تو مسلمان کبھی اتنی بڑی جرات نہ کرتے. 10-12 ہزار کا لشکر جو تھا ادھر ہے, اور مسلمان سارے بھی جمع کر لیے اللہ کے نبی نے, تو 3 ہزار کے قریب بھی لوگ نہیں تھے. آپ نے کہا کہ یہ خندق ہم سب مل کے کھودیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں ساتھ دیا. آگے جا کے کہیں فکر لکھاؤں گی, لیکن اس موقع پہ پھر خندق کھودتے ہوئے جو بھوک سہی, جو سردی سہی اور جو برداشت سہی, وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کتنا آگے بڑھیں گے, کتنا ان کا حوصلہ تھا. اور جب دشمن آئے, وہ تو دندناتے ہوئے آگے آ کے دیکھی خندق, تو وہ تو پہچان ہی نہ سکے, بس پھر وہاں کھڑے رہے. ایک مہینے کے قریب محاصرہ رہا, وہ ادھر کھڑے ہیں ہم ادھر. اب مزے کی بات دیکھیے کہ مسلمان تو اپنے گھر میں, ادھر ایک خطرہ تھا وہ بھی سمجھ لیں کیونکہ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے. اب آپ سوچیں نا, یہ ایریا, یہ زون مدینہ کا, باہر سارا اس کا آف سائڈر ہے, اور سب طرف سے آئے تھے, تیر انداز بھی اور مختلف تیاری, بہت تیاری کر کے آئے تھے. مدینہ میں یہاں مسلمان ہے, ایک کونے میں کچھ قلعے تھے, گڑھیاں بولتے ہیں اس دور میں, قلعے تھے, یہاں بنو قریظہ رہتے تھے. مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟ کون سا تھا؟ بنو غطفان, نہیں, بنو قینقہ, قریظہ اور نذیر. بنو نذیر کدھر گئے؟ وہ تو پہلے چلے, خالی ہو گئے. بنو قینقہ جو تھے وہ تھوڑا سا دوسری طرف رہتے تھے. مدینہ کے اندر, یعنی اس باڑ کے اندر جو لوگ تھے نا, وہ بنو قریظہ تھے. اب خطرہ صرف ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ حملے کی صورت میں باہر والوں کو تو روک لیں گے, تو پتا چلے کہ یہ اندر والے مسلمانوں سے لڑنے لگ گئے, سمجھے, گھر کا بھی دیدہ. اللہ کے نبی فوراً ان کے پاس گئے, پہلے بھی ان سے میثاق مدینہ کے نام پہ بات کی ہوئی تھی کہ اگر کبھی مدینہ پہ حملہ ہوگا تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے, کیونکہ مدینہ از اے مسلم اسٹیٹ ناؤ, سب کو یاد ہوگا واقعہ. آپ نے وہاں جا کر ان کو ری کنفرم کر دیا کہ دیکھو تم ہمارا ساتھ دو گے, نہیں تو پہلے تم سے لڑ لیں. انہوں نے وعدہ کیا, نہیں اللہ کے نبی, ہم آپ سے کیسے کریں دس اینڈ دیٹ. آپ امیجن کریں, مدینہ کے سارے مرد جو ہے نا, وہ تو اس باڑ کے ارد گرد چلے گئے نا لڑنے کے لیے, وہ قسم کی ایسا کہہ لیں کہ بارڈر لائن قرار بن گئی تھی. آپ کا ادھر سے بارڈر ہے، ان کا ادھر سے بارڈر ہے. مدینہ شہر کے اندر کون رہ گئی؟ عورتیں اور بچے. صفوان بن متر کا نام اپنے پیچھے سوچ رہا ہے، صحابی قائل تھے. کون کیا نام تھا ان کا؟ شاید تھے جو پیچھے پڑے سورت شورا میں ان کا ذکر، حضرت حسان بن ثابت. جی، حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی چھوڑ گئے کہ چلو یہاں گھر میں عورتیں بچے ہیں تو تم بھی ادھر ہی رہو. لیکن شاعر آپ کو ہوتا کیسے نازک مزاج ہوتے ہیں. بنو قریظہ نے اس موقع پہ دھوکا دیا مسلمانوں کو، کیونکہ عبداللہ بن ابی کی انٹیلیجنس تھی، اس کو پتا تھا کہ ہم تو پہنچ نہیں پا رہے، یہ کچھ کر سکتا ہے. اس نے ان کو لالچ دلوایا کہ تم جو کام آج کر سکتے یہ تو کچھ نہیں کرو، پھر دیکھو ہم تمہیں ذرا کہاں لے کے جاتے ہیں. ان کے دھوکے پہ بنو قریظہ نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی کوشش کی، بلکہ ایک مقابلے کا ایسا وقت آ گیا کہ وہ یہ سمجھے کہ چونکہ صرف عورتیں ہیں تو ہم عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. عورتوں میں سے ایک صحابیہ نے ان سے مقابلہ کیا. حسان بن ثابت سے کہا کہ مارے ان کو، کہا میں تو نہیں مار سکتا. وہ شاعروں والے مزاج جو نظم و نازم اس قسم کے تھے، انہوں نے کہا تم نہیں مار سکتے مجھے پکڑاؤ. وہ جو ایک برچھی ٹائپ ہوتی ہے نا کپڑے کے ڈنڈی سے، اس کے آگے ایک ہتھیار لگا ہوتا ہے. کس طرح مقصد کی چند عورتوں نے مل کر ان کو مارا، اس یہودی کو جس نے حملے کی کوشش کی، اور انہیں کہا کہ اب تو اللہ کے بندے اس کو اٹھا کے لے جاؤ کیونکہ ہم غیر محرموں کی لاش کو ہاتھ نہیں لگاتی. خیر اب کیا ہوا، جنگ ہوئی. مسلمان دفاع کرتے رہے، اندر سے انہوں نے حملے کی کوششیں کی، ان کو مدد بھی بھیجی کیونکہ ان کا کھانا پانی ختم ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے وقت پہ جس طرح مدد کی، پہلے آیتیں پڑھیں پھر اس کو انجوائے کریں گے کہ اللہ کی مدد آنے کے کیا مختلف رنگ ہوتے ہیں. ہم اس کو ایسے ہی پوری آیتوں کے خلاصے کے طور پہ کر لیں گے، اور پھر بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے، جو اس کے واقعات ہمیں کچھ سیکھیں گے. اور یہ واقعی ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بہت بعض دفعہ اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ بڑی بڑی جنگیں تو ابھی ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں ہیں. یہاں سے دو رکوع، یہ دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ دونوں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس میں آپ دیکھیں گے. اور آپ یہ بھی بات لکھ لیں کہ یہاں سے مسلمانوں کے غلبے کا آغاز شروع. پانچ ہجری یہ ہے، غزوہ پانچ ہجری میں ہوا تھا، اور اس میں وہ سارے واقعات جو پیچھے آپ کو بتا دیے ہیں ان کا معاملہ بھی سامنے آ گیا. چھ ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی جس میں نہ جنگ کرنے کا وعدہ تھا. سات ہجری میں عمرۃ القضاء ہوا، اور آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مکہ فتح ہونا پانچ ہجری سے شروع ہو گیا. حیرت کی بات ہے، اللہ کے نبی کو مکہ سے آئے ہوئے مدینہ صرف پانچ سال بھی نہیں پورے ہوئے تو غلبہ شروع. ہم کتنے سال میں کوئی کام کر پاتے ہیں؟ آج ہم مسلمان اگر واقعی کوئی میتھڈالوجی لے کے چلتے ہیں نا اللہ کے نبی کی، تو آج پوری دنیا پہ اسلام بھی ہوتا اور لوگ سکھ چین سے جی رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ اکبر. پیچھے ہم پڑھ چکے ابو عامر راہب کا ذکر بھی سورۃ توبہ کی آیت 107 میں، کہ اس نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ مدینہ میں اپنا ایک اڈا قائم کرے. یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ سیرت سے پڑھیں، یہ واقعہ شروع کر لیں گے آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا. لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، منافقین بھی بہت سارے تھے، اور اسی طرح سے خطرے جو تھے وہ ان کا حالات تھے. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں کیا حکم دیا، آئیے دیکھتے ہیں. جی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سچا ایمان، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس انعام کو جو تم پر ہوا. کیا ہوا؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر. جنود جندن کی جمع، ٹروپس. اشارہ ہے مختلف قبائل کی طرف، چاروں طرف سے آئے تھے. بنو غطفان، بنو خزاعہ، یہ مشرق کی طرف سے آئے تھے. جنوب مغرب کی طرف سے قریش مکہ آئے تھے، جبکہ شمال کی طرف سے بنو نذیر اور خیبر کے دوسرے یہودی قبائل بھی تھے. پھر کیا ہوا؟ آ جاؤ سارے، تو مسلمانوں کو مٹانے آئے ہو؟ نہیں، فارسلنا علیہم ریحم وجنودا لم تروا، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے نہیں دیکھے. آندھی کی کیفیت تو نظر آ رہی تھی نا، اور آپ کو تھا کہ ریگستان کی آندھی کیا ہے، آنکھوں میں ریت چلی جاتی ہے، لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اتنی تیزی سے وہ آنکھوں میں ریت جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ لم تروہا لشکر کون سے؟ فرشتے، جو تم کو نظر نہیں آ رہے. کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ کہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا بصیرا وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. اس ایک جملے میں دیکھیے اللہ نے سب کے ایمان کے لیول کو نوٹ کر لیا. ہر فرد کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے, یاد رکھیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہر بندے کا ایک رزق ہے. آپ کے گھر میں ماشاء اللہ اگر 6 لوگ ہیں نا, تو 6 کا رزق آ رہا ہے, کسی کا زیادہ آتا ہے کسی کا کام ہے, پھر سب مل کے کھا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. ایمان کا لیول بھی فرق ہوتا ہے. کسی گروہ میں, جیسے اب یہ مسلمانوں کا گروہ ہے نا, کسی گروہ میں بعض دفعہ صرف ایک ہی بندے کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مدد آتی ہے, تو باقی بھی 4-60 لوگ اس کی مدد سے کھا جاتے ہیں, ان کے بھی کام بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے. اللہ تعالیٰ وہاں یہ دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ کس کا ایمان غیر متزلزل رہا, کس کی نیت میں نفاق تھا, کون اپنے نفاق کو زبان پر لا کر کلیمنگ اور نیگیٹو جملے بولنے لگا. اللہ کو سب پتا. 25 دن 25 ڈیز تک یہ محاصرہ جاری رہا. کچھ کبھی کبھی اکا دکا مقامات پر مار کر آئی ہوئی. ایک جگہ پہ خندق تھوڑی سی پتلی تھی, گھوٹنے میں رہ گئی ہوگی. ایک شخص جو تھا ادھر سے مقابلے پہ آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, پھر انہوں نے اس کو تیر مارا اور ختم کر دیا. عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا, عبد ود اس کا نام تھا, ود کا بیٹا نعوذ باللہ, یعنی بتوں کے نام پہ. اس کا واقعہ اسی جنگ میں حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا. 90 سال کی اس کی عمر تھی. کہتے ہیں کہ اس عمر میں وہ 1000 جنگجو لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. کسی جنگ میں اگر یہ ایک اکیلا آ جاتا تھا نا, تو لوگ کہتے تھے کہ اب 1000 کا کام یہ کر لے گا. یہ اس موقع پہ ساتھ تھا. 90 سال کی عمر میں بھی کفر کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم آج 20-30 سال کی عمر میں بھی اسلام کو سپورٹ نہ دیں تو یہ افسوس کی بات ہے. اسی طرح اس نے خندق پاک کر لی, جرت میں آ گیا, بالکل اکیلا آ گیا. کہتا آؤ میرے سامنے کون ہے جو مقابلہ کرے. حضرت علی سامنے آ گیا. جب اب آپ احتجاج کریے, ایک طرف یہ 90 سال کا بڈھا ہے اور ایک طرف حضرت علی ہے. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو, جو بھی میرے سامنے آتا ہے نا, میں اس کو 3 باتیں کہنے کا کی اجازت دیتا ہوں, تمہیں بھی اجازت ہے, یعنی موقع دے رہا ہوں. 3 باتیں, ان میں سے 1 بات ضرور قبول کر لیتا ہوں. تم اپنی 3 خواہشات کا اظہار کرو, میں کروں گا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے حضرت علی کو. دیکھیے اس کی جرات, دیکھیے کتنی ہے. خیر, حضرت علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش ہے, کیا ہوگی؟ قول لا الہ الا اللہ تفلحون. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں جس کو مارتا ہوں اس سے پہلے 3 باتیں پوچھتا ہوں, تو اس میں سے 1 پوری بھی کر دیتا ہوں. تو پہلی دعا خواہش میری کیا ہے؟ کہ تم ایمان لے ہو. اسے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر حضرت علی نے کہا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ, نہ لڑو, مت اپنی جان کماؤ. کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت علی نے کہا تیسری میری خواہش یہ ہے کہ تم آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو. اس پہ وہ بہت ہنسا. کہتے آج تک پورے عرب میں کسی کو میرے سامنے آ کر یہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی, تم کیسے بولتے ہو, چلو پھر آؤ. اور جب معاملہ ہوا تو چند لمحوں میں حضرت علی نے اس کو اس کی گردن کو اڑا دیا. یہ ایک آدھا واقعہ اس موقع پہ. نہ تیر چلے, نہ تلواریں چلی, صرف کولڈ وار تھی. سردی بھی باہر بہت تھی اور سٹریس تو تھا ہی نا. غیر متوقع طور پہ یہ وقت لمبا وقت ہوتا. اور مسلمانوں کے حق میں یہ محاصرے کا طول پانا فائدے مند تھا. وہ تو اپنے گھر میں تھے, ان کو تو سب کچھ اپنے اندر سے گھر سے ایک مہینے کا سامان تو ہوتا ہی ہے نا ملکوں میں, شہروں میں. وہ پریشان تھے باہر. اب کیا کیا جائے؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو یہاں سے بہت ساری حکمتیں بھی سمجھ آتی ہیں. ایک صحابی تھے, نعیم بن مسعود ان کا نام ہے. یہ اندر سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ بتائیں کہ میں کیا کروں. آپ نے کہا اگر تم کچھ کرتے ہو نا تو تم ان کے گروہوں میں پھوٹ ڈلوا دو. آج بھی دیکھیے مسلمانوں کو ٹیکٹس مل رہی ہے, ساری دنیا کے نان مسلم مل کے مسلمانوں کے خلاف آ جائیں گے نا جمع ہو کے، تو یہی ہے کہ ان کا یہ جو جھوٹا گھٹ جوڑ ہے نا اس کو ختم کرا دو. وہ بڑا دلچسپ واقعہ جو اب آپ بعد میں پڑھیں گے خود ہی. یہ سب کے پاس گئے، بنو قریظہ والوں کے پاس گئے، قبائل کے مفتی، اور ایک کو دوسرے، دوسرے کے تیسرے کے بارے میں کوئی ایسے جملے بولے جس سے آپس میں شک پڑ گیا. وہ کہتے ہیں نا سیاسی اتحاد تھا، پرا پرا ہو گئے، آپس میں لڑنے لگ گئے. جب آپس میں دل کھٹے ہوتے ہیں سارے مل کے آنے والوں کے تو خوشی نہ ہوئی، اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیز آندیاں چلا دی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے. کیفیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 10 میں، اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ لشکر آئے تم پر، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی نارتھ اور ساؤتھ کا فرق کہہ لیجئے، ایک طرف تبوک تھا تو دوسری طرف حجاز کا علاقہ تھا، یہ چاروں طرف ان کی سچویشنز بتائی گئی ہیں. اب ذرا آپ جنگ کا نقشہ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہارے اوپر سے بھی دشمن دوڑ رہے تھے، نیچے سے بھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئی تھی اور دل خلق میں آ گئے تھے. زاغت کا لفظ کیا روٹ ہوگا؟ کہاں پڑھا ہم نے؟ فی قلوبہم زیغن، سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں. اچھا یہ تو ایک لفظ حناجر کیا ہے، کس سے ملتا ہوا لفظ اردو میں آتا ہے؟ حنجر. کہاں چلتا ہے؟ یہاں چلتا ہے. تو حناجر حنجرتن سے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں یہ بالکل جس رگ کو کاٹتے ہیں تو دل روکتا ہے، انسان مر جاتا ہے. کبھی جب بہت خوف کی حالت ہے تو آپ کو اپنے دل کی دھڑکن یہاں دکھتی ہے نا، اس کا اشارہ ہے. اتنا خوف تھا کہ آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن کلیجے پہ آ رہی، جیسے کہتے ہیں نا میرا دل تو کلیجوں آ رہا تھا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. یہ کون کر رہے تھے بلا؟ منافق. لا کے بٹھا دیا سردی میں، یہ کوئی کام ہے کرنے والا، ان کو تو چین ہی کوئی نہیں، یہ تو آرام کرنے ہی نہیں دیں گے، ان کو خود کرنا پڑے تو لاکھ سمجھ آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ابھی دلوں میں گمان تھے. ابھی آگے دیکھیے گا زبان والوں کی بھی بات آ رہی ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا اور وہ شدت کے ساتھ جھکجھوٹ ڈالے گئے. یعنی اتنا زیادہ اس وقت آزمایا گیا تھا مسلمانوں کو کہ منافقین کا جو خبز تھا نا ان کی زبانوں پہ آ گیا. کیسے؟ آیت 12، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا. کس چیز کا مرض؟ نفاق کا. یہ جملہ انڈر کاماز کر لیجئے، یہ منافقوں کا جملہ ہے. کیا؟ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اور نہیں کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ مگر دھوکے کا. نعوذ باللہ. کیا وعدہ دے کر اللہ اپنے نبی، اللہ کے نبی لوگوں کو لاتے تھے؟ کہ اللہ نصر اللہ قریب. کہتے تھے یہ جھوٹے موٹے حد وعدے، ہمیں سربز باغ دکھا دیے، نعوذ باللہ فریب دیا کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی، قیصر و کسرا کی سلطنت تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوگی. آج حال یہ قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوئے ان پہ زبانوں پہ جو شکوے آئے، مر گئے، کھٹ گئے، ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو حالت ہی منافقوں کی. کفار کا کیا حال تھا جو سرحد کے دوسری طرف تھے؟ اس وجہ حالت طائفۃ منہم، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اہل یثرب اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، چنانچہ تم لوٹ جاؤ. یہ کون تھے جو گروہ مل کے آئے تھے نا؟ ان کو لگا کہ یہاں اب کچھ نہیں ہو سکتا. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہہ کر؟ یقولون، وہ کہتے تھے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی ہیں، غیر محفوظ ہیں، بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے، پیچھے ان پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو. اندازہ ہو رہا ہے نا آپ کو کہ مرد سارے سرحد پہ. یہ منافقوں کی باتیں، چلو چلو تھک گئے ہیں، بور نہیں رک سکتے، اور ہمارے گھر خالی ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، پیچھے سے بنو قریظہ کے عہد توڑنے کی خبریں آ رہی ہیں، یہ وہ. اللہ کا کمنٹ سن لیجیے، وہ ماں ہی ابھی اور اللہ کہتے کوئی نہیں خالی، کوئی ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے گھر والوں کی حفاظت انتظام کیا تھا، اور واقعی کوئی خطرہ بھی نہیں. تو بھائی یہ پھر یہ نام کیوں لے رہے ہیں؟ اِن یُرِیدُونَ اِلَّا فِرَارًا، حقیقت کچھ نہیں مگر یہ کہ وہ فرار ہونا چاہتے ہیں. بیوی بچوں گھروں کا نام لے کر میدان جنگ سے فرار ہونا چاہتے ہیں، اور اگر یہ آ بھی جاتے ساتھ تو کیا تھا؟ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ اَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا تو اسے قبول کر لیتے. مطلب یہ کہ ابھی دشمن دور کھڑا ہے، اگر دشمن مدینہ شہر کے اندر بھی آ جاتا اور ان منافقوں کو دعوت دیتا کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف تم ہماری مدد کرو، پھر گھر خالی کوئی نہیں تھا. ایسے یہ کہ دین کے کام کی جگہ اس وقت ان کو کسی کنسرٹ کی کوئی دعوت دے دیتا، یا کسی شاپنگ کی یا سیل کی دعوت دے دیتا تو یہ چل پڑتے. یہ مراد ہے. تو کیا ہوتا؟ فما تلبس بها الا یسیرا، اور اس میں تو وہ ذرا بھی توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا. سچے کے لیے بہت ڈرنے والی آیت ہے. وہ لوگ جو دنیا کے معاملات اور شیطانی کاموں میں بڑھ بڑھ کر آگے جائیں، کسی قسم کا ان کو فکر نہ ہو، لیکن دین کے مطالبوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عذر رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الولما تلبس. دیکھیں لفظ کتنے مشکل ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شدت کو ظاہر کیا، اور اتنے سے جملے میں تین جگہ تنوین ہے. آپ دیکھیں تلبس الا اور یسیرن کے اوپر، یعنی ذرا سی بھی دیر نہ کرے تھے فوراً تیار ہو جاتے. یعنی ایمان سے پھرنے کے لیے یہ ہمیشہ تیار ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے. کیا؟ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے. یہ کب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو کر یہ وعدے کیا تھا نا کہ اللہ ہم تیرے راستے میں جمیں گے، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدے کر کے آئے ہوئے تھے کہ آپ کا ساتھ دیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے ان کا کیا ہوا جو وعدہ اس کی باز برس تو ہونی ہے، یعنی دین کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے اگری کیا تھا کہ ہر اچھے برے حالات میں ہم دین کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو کہہ دو قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے ہرگز تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں دے گا. جن فائدوں کو پانے کے لیے بھاگ رہے ہو فائدہ نہیں ملے گا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو کیسے بھاگو گے؟ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر بھاگو گے تب بھی تم زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا. آج اگر ادھر سے وقتی طور پہ جان بچا کر چلے بھی گئے تو ہمیشہ کے لیے تو محفوظ نہیں ہو، آخر ایک دن تو موت کی منہ میں جانا ہی ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، پھر ان سے کو کون ہے جو تم کو بچائے گا اللہ سے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تم پر برائی کا ارادہ کرے نقصان کا، او اراد بکم رحمہ، یا اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے اگر وہ اس کا ارادہ کر لے؟ اگر ایسا ہو گیا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ لوگ نہیں پائیں گے اس کے مقابلے میں اپنے لیے کسی حمایتی اور مددگار کو. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باتیں کتنی اعصاب کو توڑنے والی ہیں نا. دعائیں تو رہ گئی اس کو، انشاءاللہ ہم کل کر کے تو پھر سبق پورا کر لیں گے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ آیتیں پڑھتے وقت انسان اپنا محاسبہ ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور دین کے طرف بڑھنے والے قدم کبھی بھی پیچھے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی ایسی تمام چیزوں کے مقابلے میں بہترین طریقے ریئیکٹ کرنا سکھا دیں کہ جو مسلمانوں اور امت مسلمہ کے لیے فائدے کا ہو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک چھوٹا سا اسٹیمیشن لینا تھا آپ لوگوں سے. اب کافی لوگ چلے گئے ہیں، کتنے لوگ گئے ہیں جی؟ پتہ ہے آپ کو کون گئے؟ پھر ان سے بعد میں پوچھیں. آپ لوگ پیپر نکالیں چھوٹی سی، ایک چھوٹا سا آپ لوگوں سے مشورہ کرنا ہے. پیپر چھوٹی چٹس نکالیں، اس کے اپنے نام لکھ لیں فٹافٹ جلدی سے جی. آن لائن والوں کو بے شک ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ ویسے ساتھ ہی رہے تو آن لائن والوں کی بھی رائے آ سکتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ رب جو دسمبر کی چھٹیاں تھیں اس سے پہلے یہاں عمرے کے ٹرپ کی بات ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو سب کو؟ اور جو مارچ کا اینڈ ہے، جو ایسٹر کا آپ کہہ لیجئے کہ چھٹیاں جہاں ہوتی ہیں، اس کی بات ہوئی تھی، تو اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، آپ کو کچھ لوگوں نے ان کو کنفرمیشن بھی دی ہے. لیکن اس میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں، جا رہے نہیں جا رہے، آپ لوگ ادھر اپنے نام کے ساتھ لکھیے، یعنی ریئل میں لکھیے کہ جو ریئل میں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور ان کا کوئی پرابلم ہے، یعنی جو انٹرسٹڈ ہے اس میں جانے میں، آپ یس یا نو کریں. یعنی اپریل کے اینڈ میں، مارچ کے اینڈ پہ، سوری، میرا حل 27 مارچ بنتی ہے. اس لیے کہ جب بھی ہم کسی بھی ایک کو ساتھ اپنے ملاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی بات کو نبھانا ہوتا ہے نا. آپ سب کے سامنے اس دن بات سب کی ہوئی تھی، میرا حل مور دین 20-30 لوگوں نے ہینڈ بھی ریز کیے تھے، تو انہوں نے یہ بات میسج دیا ہے کہ شو، بہت سارے لوگوں نے ماشاء اللہ انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنا ڈپازٹ دیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام کنفرمیشن کے ساتھ تو اتنے بغیر نہیں ہوتا، تو اس میں بہت سارے لوگ ابھی سامنے نہیں آئے، تو پھر مجھے تھوڑا سا ایک شک ہوا، تو میں آپ کی خاطر کہ شاید آپ کو اس بات کو سن کے فائدہ ہو، کہ دیکھیں ایک تو وہی چیز ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ 27-26 کی شام کا اگر رکھیں مارچ کو، تھرسڈے کو جا کر، تو ایک جمعہ حرم میں اور اگلا جمعہ جو ہے وہ مدینہ میں پڑھنے کے بعد ہم 8-10 دن کا یہ ٹور کر لیں. یہ چونکہ پیک سیزن ہے، تو جو انہوں نے آپ لوگوں کو، ہمیں بھی، مجھے بھی یہ بھی کلیئر پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ پیک سیزن ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مائٹ بھی، یہ میرا اپنی بہنوں کے بارے میں گمان ہے کہ جانا تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن ایکچولی کون جا پاتا ہے، نہیں گھر والے میاں مردوں کو لینا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک ریزن منی بھی ہوگی. تو پھر انہوں نے یہ آپشن بتائی تھی کہ فیبرری کا اینڈ جو ہے نا، یہ جو 17-18 فیبرری ہے، یہ تھوڑا لو سیزن ہوتا ہے، مارچ کے اندر ہائی سیزن شروع ہوتا ہے، اور ہور سیزنز کی مراد ہوٹلوں کے کمرے اور ٹکٹس، اور پلس ہاؤ ارلی یو کین سٹارٹ. تو پھر ان سے ہم نے دوبارہ ایک چھوٹی سی میٹنگ کر کے یہ اب آپ سے آج رائے لینی ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہم ان کی یہ دوسری چوائس جو سمجھیں کہ 19 تاریخ کو، فیبرری کو جو جمعہ بنتا ہے، جمعہ رات کی شام، اس کو شروع کر کے جمعہ حرم کا لے کر اگلا جمعہ مدینہ کا لے کر، تو اس ویک میں کر لیں. اس میں یہ امید ہے کہ یہ تقریباً 200-250-300 سستا ہوگا ایک ماہ بعد جانے سے. تو یہ آپشن اب ہم نے ان کو بتانی ہے کہ آپ لوگ یہ لکھیے، اپنا نام لکھ کے، کہ آپ جانا چاہتے ہیں. ایک تو جانا سب کی خواہش ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی دیکھیں نا، منی کا ایشو ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ہم سارے مل کے چلے جائیں اور کچھ کر لیں، میری تو خواہش ہے کہ ساری جائیں، آف کورس پھر ہم آپ کو مس بھی تو کریں گے نا، لیکن پریکٹیکلی کم از کم آپ کے ساتھ ایک پرسن تو آپ کے گھر سے، آپ کا بیٹا یا آپ کا میاں ساتھ جانے ہی پڑیں گے نا، کوئی محرم رشتے دار ہوگا آپ کا. تو کیا یہ فیبرری والی آپشن آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے؟ اگر اس میں ظاہر ہے اگر ایک فیملی جا رہی ہے تو میرے لیے 2-3 لوگوں میں سے ایک کا ٹکٹ ویسے ہی سستا ہو جائے گا. تو یہ لکھیے، جانا چاہ رہے ہیں تو اپریل مارچ بہتر ہے، یہ فیبرری کا بہتر ہے. اور نیچے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ تینوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے نا، یا دونوں ہی نہیں ٹھیک، آپ اپنی رائے جو بھی ہے کلیئرلی میرا خیال ہے سمجھ گئے. آپ ایک جملے میں لکھ دیں کہ میں یہ کرنا چاہتی، یہ کر سکتی ہوں، تو کیونکہ ظاہر یہ ہماری کلاس کا ٹرپ ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ باہر کے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں کافی، یہ سوچ کر کہ یہ پہلی ایک نیا چانس ہوگا لرننگ کا، کیونکہ وہاں پھر آپ کا ایسے ٹائم ٹیبل ہی بنے گا، اور پڑھیں گے اور ہم اپنی کچھ کتابیں پڑھ کے آئیں گے، ایسے ہم پھر فالتو والا عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ وہ ایک ایجوکیشنل ہوگا. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ سب نے، ادھر سے حضرہ آپ لے لیں، ان سے ادھر سے آپ فاریہ لے لیں، آپ نے لکھے سب، اپنا بھی دیں اور اپنے نام بھی لکھے نا، اور یہ بیچ میں سے بھی کوئی ایک. جی آپ فاریہ جی، محرم ہونا ضروری ہے، اللہ نے دیا نا. دیکھیے یہ میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، یہ ایشو آیا تھا، اب بولتے ہوئے میں تھک رہی ہوں، پڑھاتے ہوئے نہیں تھکتی. دیکھیے محرم تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے کہہ دیا نا. اگر آپ میں سے کوئی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مردوں میں ہے ہی نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو، باپ بھائی بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر تو اس پہ فرض ہی نہیں ہے، پھر آپ کو یہاں بیٹھ کے بھی ادھر ملے گا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو اسکائپ پہ لے لیں گے اپنی ان کلاسوں میں. جی جی، تو یہی بات یہاں لکھیں، میں نے یہ بھی بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ مارچ کے اینڈ پہ فیملی ویکیشن ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس وجہ سے نہ جانا چاہیں کہ بچوں کو چھٹیاں تو ہم کہیں اور ہیں، تو فیبرری ویک کیسے، تو بہرحال اپنے اپنے سرکمسٹانسز سے آج ایکچولی پوزیشن بتائیں کہ واقعی کتنے لوگ ہیں جو جائیں گے، تبھی ہم اس پروجیکٹ میں کودیں، ورنہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. اور یہ بات ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی ساری تیاری بھی شروع کر دی ہے. جی پرائز وغیرہ تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن آف کورس کمپیٹیٹیو ہی ہوگی, اور یہ بس مجھے پتا ہے کہ مارچ کی نسبت فیبرری تھوڑا سستا ہوگا. ٹھیک ہے, پیکج ہے, اور پھر جی آپ لوگ کہیں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں, پھر اس کی آپ ان سے پرسنلی بات کر لیں گے. اگر آپ لوگ آن لائن والے بھی انٹرسٹڈ ہیں, آپ ہی لکھیے کہ ایکچولی ایک تو ہے نا جذباتی باتیں ہم کریں گے جائیں گے, پریکٹیکلی آپ میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں, ان کے لیے پھر انتظام ہو جائے گا, ڈائریکٹ آپ کو ان کا نمبر دیں گے. اور یہ ممکن ایسا ہو رہا ہے, کچھ لوگ بھی اپنا ویزا صرف آپ کو اپنا باہر سے لگوانا پڑتا ہے, باقی آپ کا سب سفر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کی جو بھی کوئی جن لوگوں کے میسج ہیں یہ شاہین آپ اس کو جمع کر کے تو دے دیجیے. جی پیرس ہو یا کوئی بھی ہو جا سکتے ہیں لوگ انشاءاللہ تعالی. ٹریول کہیں سے بھی شروع کریں, دیکھیں جب منزل ایک ہوتی ہے تو شروع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ملیں گے سارے وہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو لندن آنا پڑے گا, بس آپ ان دنوں کی ٹکٹ کرا کے وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سب کچھ سب کچھ چلے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصر کی اذان ہو جاتا ہے.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. واصل جزاک ساز جی الحمد للہ, اتنا زبردست تفسیر کا لیسن, اور اس کے بعد ہم سب کو اور ریچارج کرنے کے لیے استاذہ نے یہ ساری جرنی کی بات کر دی نا, تو ماشاء اللہ بہت سارے لوگ تیار ہیں آن لائن سے بھی, الحمد للہ رب العالمین. جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی بالکل نور علی نور, ایک کے اوپر ایک اور. ٹھیک, تو الحمد للہ بھی کہ ٹائم چونکہ ہمارا کافی اوپر ہے, تو لہٰذا ہم مزید یہاں کوئی ڈسکشن یا کوئی بات نہیں کرتے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ بس صرف دعا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.